سيدي وسندي محبي ومحبوبي مرشدي ومولاي شيخ العرب والعجم عارف بالله حضرت مولانا الشاه حكيم محمد اختر صاحب رحمة الله عليه کے اشعار ہیں سکون دل در مجلس اہل دل. سوائے سب سے پہلے جس روح نے بلا کہا تھا کہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں وہ ہمارے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے شہادت دینے والے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. غرض یہ کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تو تمام ارواح نے جواب دیا کہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو یہ وفاداری کا گویا ہم نے عہد کیا تھا کہ آپ ہی ہمارے پالنے والے ہیں اور ہم آپ ہی کی تابے داری کریں گے, آپ ہی کی فرما برداری کریں گے. تو یہ ہے وفا. تو وفا کی قیمت دنیا والے نہیں جانتے کہ ہم نے وہاں عہد کیا تھا اور اس کی کیا قیمت ہے. ایک بزرگ اسی واقعے کو فرماتے ہیں کہ آج تک مجھے واقعہ یاد ہے, ان کی روح میں بسا ہوا ہے, ان کی روح میں وہ بسا ہوا ہے واقعہ. جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا اور اللہ تعالیٰ نے سوال کیا اور سب نے جواب دیا, سب کہتے ہیں کہ آج بھی میرے مجھے یہ واقعہ تازہ ہے. ہاں دل ازل سے تھا کوئی آج کا شہدائی ہے، تھی ایک جو پرانی وہ ابھر آئی ہے. عالم ارواح میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی چوٹ اور اپنا دیدار کرا کے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ آگے شکایت بھی فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس لیے کیا ہے. قرآن پاک میں سارا واقعہ ہے کہ ہم نے اس لیے کیا، کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہمیں معلوم نہ تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں، اور کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہمارے آبا و اجداد نے ہمیں نہیں بتایا، ہم تو اپنے آبا و اجداد کو یہی کرتے دیکھا رہے ہیں. تو ہم نے ارواح اور عالم ارواح میں ہی تمہاری روحوں میں چوٹ ڈال کر بھیجا ہے، اپنی محبت کی چوٹ لگا کے بھیجا ہے. دل ازل سے تھا کوئی آج کا شہدائی ہے، تھی ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے. اللہ والوں کی صحبت میں جا کر یہ چوٹ ابھر آتی ہے. جو چوٹ وہاں لگائی گئی تھی اس پر غفلت کی بوسی چڑھ گئی ہے. اللہ والے دل پر محنت کر کے اس کی رگڑائی کر کے اس کی بوسی اتار دیتے ہیں، اور دل میں خدا تعالیٰ کی محبت کی شمع روشن کر دیتے ہیں. یہ صحبت اللہ کے علاوہ اور کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں ایمان تازہ ہو، ایمان کو قوت ملے، ہمت اور توفیق کے دروازے کھلیں. سوا صحبت اللہ کے کوئی دوسری جگہ نہیں، نہ مدارس ہیں نہ اور کوئی جگہ، بلکہ مدارس سے علم حاصل ہو جاتا ہے لیکن ہمت و توفیق کا دروازہ صرف اور صرف صحبت اللہ ہی سے کھلتا ہے. یہ دنیا والے تو بے وفا ہے، وفا کی قیمت سے بے قدر ہے، ان کو دل دے کے زندگی کو جفا سے یہاں کچھ مراد اصل تو قول ہے کہ جو چیز تجھے اللہ سے دور کر دے وہی تیرا بت ہے، لیکن یہاں اس نصرے میں خاص طور سے بت سے مراد یہ حسین شکلیں ہیں. مردوں کے لیے نام رم عورتیں، عورتوں کے لیے نام رم مرد، اور یہ بیریش لڑکے ہیں، یہ بھی ایک عشق مجازی کا شعبہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. یہاں بت سے مراد یہ ہے کہ یہ خود محتاج ہیں، اللہ ہی ان کو حسن دینے والے ہیں، حسن و جمال دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، جو خود حسن و جمال کا خالق ہے، اس نے ان کو بھیگ دی ہے حسن کی، اور یہ اس ان سب نعمتوں میں اللہ ہی کے محتاج ہیں. تو محتاجوں کو میں کیوں اپنا سہارا بناؤں، میں خود اس خالق حسن و جمال سے کیوں نہ رابطہ کر لوں.
یہ بت جو محتاج ہے ذرا غلام ان کا بنا تو کیوں کر، غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کیوں گھٹاؤں.
ہم بھی غلام ہیں، ساری انسانیت ساری مخلوق اللہ کی غلام ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ غلام پلس غلام پلس غلام، غلام کے ساتھ ایک لاکھ غلام لگا دو، جس طرح زیرو صفر کے ساتھ ایک لاکھ صفر لگا دو قیمت صفر ہی رہے گی، مگر یہ مٹی پر فدا ہو تو اس کی کوئی قیمت نہیں، مٹی جمع مٹی اس کا حاصل مٹی ہوگا، لیکن اگر مٹی اپنے مالک پر فدا ہو جائے تو یہ ہمیشہ کے لیے باقی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ باقی ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے. جو انسان اللہ پر فدا ہو جائے بس وہ ہمیشہ کے لیے باقی ہوتا ہے. بعض بزرگوں کا لقب بھی باقی باللہ آتا ہے، واصل باللہ باقی باللہ، یہی وجہ ہے کہ ان کا لقب یوں ہی پڑتا ہے کہ اللہ پر انہوں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا، اللہ کی ذات میں فنا کر دیا. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ کیسا مزاج ہے، انہوں نے فرمایا کہ میرا مزاج کیا پوچھتے ہو، یہ ساری کائنات جب میری مرضی سے چل رہی ہے تو میرا کیا مزاج پوچھتے ہو؟ کہا یہ تو آپ کیسی بات کر رہے ہیں، تو کفر ہو گیا، سب اللہ کی مرضی سے چلتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں بات سمجھ لینا چاہیے، اصل میں دین کی سمجھ بڑی چیز ہے، دین کی سمجھ نہ ہو تو آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جائے، اور بات وہیں آ جاتی ہے کہ دین کی سمجھ تو پیدا ہوتی صحبت اہل اللہ سے، تفقہ فی الدین صحبت اہل اللہ ہی سے پیدا ہوتا ہے، اخلاص صحبت اہل اللہ ہی سے پیدا ہوتا ہے، تسلیم و رضا صحبت اہل اللہ ہی سے پیدا ہوتا ہے، اخلاق حسنہ صحبت اہل اللہ ہی سے پیدا ہوتے ہیں، دین پر عمل اور ہمت اور توفیق سب کا سب صحبت اہل اللہ سے نصیب ہوتا ہے۔ جتنے بھی حضرات گزرے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا ہے، کسی نہ کسی کو اپنا بڑا بنایا ہے اور ان کی رائے میں اپنی رائے کو فنا کیا ہے، تب کہیں جا کے اللہ تعالیٰ نے ان کو چمکایا اور ان سے کام بھی لیا۔ غرض یہ کہ کیا کہہ رہا تھا، جو مٹی اپنے مالک پر فدا ہو جائے وہ ہمیشہ کے لیے باقی ہو جاتی ہے۔ ہاں انہوں نے کہا کہ میرا مزاج کیا پوچھتے ہو، یہ سب نظام میری مرضی سے چل رہا ہے۔ تو کہا کیا یہ کیسی بات آپ نے کہی؟ میں نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا ہے، اس کو کہتے ہیں تسلیم و رضا۔ تو میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا ہے، اس لیے جو اللہ کی مرضی ہے عین وہی میری بھی مرضی ہے، اور جو میری مرضی سو اللہ کی مرضی۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ نہیں کہ خدا نخواستہ انہوں نے کہا کہ میں خدا ہو گیا ہوں، ایسی بات نہیں، بلکہ اپنی مرضی کو اس قدر اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا، اسی مقام کو تسلیم و رضا کہتے ہیں۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شف علی صاحب تھامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اخلاص سے بھی اونچا مقام تسلیم و رضا ہے، اخلاص سے بھی اونچا مقام تسلیم و رضا ہے، کہ جو جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو اکمل دیکھا ہے، بے کیفی میں بھی ہم نے تو ایک کیف مسلسل دیکھا ہے، جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو اکمل دیکھا ہے، جس راہ کو ہم تجویز کریں اس راہ کو اصل دیکھا ہے بھائی، اور جس راہ سے وہ لے چلتے ہیں اس راہ کو اکمل دیکھا ہے۔ تو یہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دینا، غرض یہ کہ جو مٹی اپنے مالک پر فدا ہو جائے وہ ہمیشہ کے لیے باقی ہو جاتی ہے۔ غرض یہ کہ یہاں پر تو حضرت والا رحمہ اللہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ یہ حسین جن کے پیچھے دن رات عاشقان مجاز اپنی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں، اپنے دن رات برباد کرتے ہیں، اپنی دنیا بھی برباد کرتے ہیں، آخرت بھی برباد کرتے ہیں، یہ تو خود سراپا غلام ہیں، ذرا اپنی نظر کو وسعت دو اور اس ذات سے تعلق کرو۔ میرے شیخ رحمہ اللہ کا شعر بھی ہے کہ نہ گوری کو دیکھو نہ کالی کو دیکھ، انہیں اسے دیکھ جس نے انہیں رنگ بخشا، نہ گوری کو دیکھو نہ کالی کو دیکھو، اسے دیکھ جس نے انہیں رنگ بخشا۔ اللہ تعالیٰ سے ذرا اپنا معیار بلند کرو، ذرا اپنی نظر کو اونچا کرو۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس جانور کی قسمت میں اڑنا نہیں ہوتا وہ ہمیشہ نیچے زمین کی طرف دیکھتا رہتا ہے، مثلاً گائے بیل جو بھی جانور دیکھیں ہمیشہ اس کی گردن آپ نیچے پائیں گے، زمین کی طرف دیکھتا ہے، اور جس کی قسمت میں اڑنا ہوتا ہے وہ ہمیشہ آسمان کی طرف رخ کیے رہتا ہے۔ جتنے پرندے ہیں دیکھیں اڑتے ہیں تو ان کی چونچیں اوپر آسمان کی طرف ہوتی ہیں۔ تو اپنی نظر کو کچھ وسیع کرو اور اس ذات سے تعلق کرو جس نے سارے عالم کو یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ بت جو محتاج ہے سنا فرمایا کہ جب میں جوان ہوا تو میرے دل میں خواہشات کا ایک سیلاب تھا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ والے جو ہے نا وہ کوئی اور قوم ہے، یعنی جیسے کھمبا ہے کھمبا، ان کے اندر کوئی جذبات نہیں ہے، بس یہ تسبیح جانتے ہیں، مسجد جانتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے، نہ عشق ہے ان کے اندر، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بالکل خشک ہیں. لیکن اللہ والوں کے اندر عشق کے سمندر کا طوفان ہوتا ہے، ایک طوفان ہوتا ہے، لیکن وہ اس طوفان کو اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں بہنے دیتے ہیں، اس سیلاب کو اللہ کی مرضی کے خلاف ایک ذرہ بھی نہیں بہنے دیتے. بس فرق یہ ہے، وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں، لیکن ان میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے خلاف ایک کام بھی نہیں کرتے، ایک ذرہ بھی اللہ تعالیٰ سے غفلت نہیں برتتے. بس اور یہاں میں عام انسان بھی محنت کر کے، مجاہدہ کر کے، اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر یہی مقام حاصل کر سکتا ہے کہ اس کے اندر خواہشات کا سیلاب ہونا. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اخلاق رذیلہ کا معدوم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ ہو بھی نہیں سکتا کہ اخلاق رذیلہ کا خاتمہ ہو جائے. مثلا شہوت کا مادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی مادہ انسان میں بیکار نہیں رکھا، سب کام کے ہیں، لیکن ان کے مواقع الگ ہیں استعمال کے. مثلا غصہ ہے، اللہ نے رکھا ہے غصہ، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں فالحمھا فجورھا وتقواھا، ہم نے اس انسان کے اندر فجور کا مادہ بھی رکھا ہے، تقویٰ کا مادہ بھی رکھا ہے. اب اس میں سے جو راستہ یہ اختیار کرنا چاہے اس کے اوپر ہم نے چھوڑ دیا، اس پہ کوئی جبر نہیں ہے، بدلا دیا، ہدایت دے دی، کتابیں بھیج دی، رسول بھیج دیے کہ دیکھو یہ تقویٰ کا راستہ ہے، یہ فجور کا راستہ ہے. فجور کے راستے پہ جاؤ گے تو جہنم میں جانا پڑے گا، اللہ کی ناراضگی مول لینی پڑے گی، اور اگر تقویٰ کے راستے پر جاؤ گے تو اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی اور جنت ملے گی. حدیث میں آتا ہے کہ دوزخ کو ڈھانپ رکھا ہے شہوتوں نے اور غفلتوں نے، اور جنت کو ڈھانپ رکھا ہے مشقتوں نے، مجاہدات نے. لہذا جو جس قسم کا پردہ چاک کرے گا، یعنی کہ جو شہوتوں کی طرف دوڑے گا وہ گویا شہوت کا پردہ چاک کرے گا، لیکن آگے کیا ہوگا؟ جہنم. اور جس نے اللہ کے راستے میں مجاہدہ اور مشقت اٹھا لیا وہ مشقتوں کا پردہ چاک کرے گا، کیا ملے گا؟ جنت ملے گی. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تو خود یہ مادے رکھے ہیں، رضائل رکھے ہیں انسان میں، لیکن ان کے مصارف اور ہیں، ہم ان کو جہاں خرچ کرتے ہیں وہ غلط خرچ کر دیتے ہیں. اب غصے کا مادہ ہے تو فرمایا کہ بھائی اگر غصہ نہ ہو تو میدان جہاد میں پھر کیسے کام کرے گا؟ وہاں جا کے کافر کے سامنے یہ کہے گا کہ حقیر فقیر عبد القدیر آپ سے مقابلے کے لیے حاضر ہیں، تو وہ تو ایک مارے گا تلوار اور وہ گردن اڑا دے گا. لیکن وہاں پر اس غصے کا استعمال کرنا ہے، تکبر، کافر کے سامنے تکبر سے پیش آنا ہے کہ تو اگر شیر ہے تو میں سوا شیر ہوں. تو یہ غصہ اس لیے رکھا اللہ نے، لیکن ہم اس غصے کو کہاں خرچ کرتے ہیں؟ کمزور مخلوق پہ خرچ کرتے ہیں، اپنے سے جو کمزور. ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ غصہ بڑا چالاک ہوتا ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیشہ اپنے سے کمزور پہ آتا ہے. اپنے سے بڑے طاقتور آدمی کو غصہ نہیں آتا، اس لیے ہم غصے کو خرچ کرتے ہیں کمزور مخلوق پہ، کیونکہ سب سے کمزور مخلوق بیوی ہے، اسی لیے عام طور پر بیویوں کے ساتھ ہی کچھ زیادہ زیادتیاں کر بیٹھتے ہیں، زبان سے، ہاتھ سے، جس طرح ہو اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں. غرض یہ کہ رضائل جو ہیں یہ اس لیے نہیں ہے. اگر شہوت کا مادہ نہ ہو تو حلال نعمت کو بھی استعمال نہیں کر سکتے. تو شہوت کا مادہ اچھا بھی ہے، اچھا استعمال بھی ہے، برا استعمال بھی ہے، یہی ہے فرض ہمارا فجورھا و تقواھا، کہ اس کو صحیح استعمال کر کے تقویٰ کے راستے سے اللہ کی خوشنودی اور جنت کو حاصل کرتے ہیں. یہی محنت صحبت اہل اللہ میں ہوتی ہے، دل بنایا جاتا ہے دل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ خبردار، تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو تمام جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور اگر اس کے اندر فساد ہوگا تو تمام جسم سے فساد صادر ہوگا. آنکھوں سے بھی فساد ہوگا، کان سے بھی فساد ہوگا، زبان سے بھی فساد ہوگا، ہاتھ پاؤں سے بھی فساد ہی فساد ہوگا. تو فرمایا الا وہی القلب، خبردار یہ دل ہے. دل تو اولیاء اللہ کی صحبت میں دل بنانے کی محنت ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ محنت اس بات کی ہوتی ہے کہ فنا کیا جائے، اپنی ذات کو فنا کر دیں. وہ فنا ذات میں اتنا کہ کہ تو نہ رہے تیری ہستی کی رنگ بو نہ رہے. وہ فنا ذات میں اتنا کہ تو نہ رہے تیری ہستی کی رنگ بو نہ رہے. اللہ کی ذات میں ہم اپنے آپ کو فنا کر دیں, اللہ کی مرضی میں اپنے آپ کو فنا کر دیں. تو سب سے بڑی چیز جو اہم چیز ہے اولیاء اللہ کی نظر میں وہ تکبر ہے, فنائیت ہے. یعنی تکبر ختم کر دیا جائے, بڑائی, اپنی بڑائی کہ میں کچھ ہوں, کیونکہ اسی بڑائی نے شیطان کو مردود کروایا. تو سب سے زیادہ اہل اللہ کی نظر دل کی اصلاح میں تکبر پر ہوتی ہے کہ تکبر کو مٹا کر فنا کر دیا جائے, انسان کی بڑائی نہ رہے, اپنی نظر میں بڑا نہ ہو. دوسروں کی نظر میں معزز ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے, لیکن اپنی نظر میں اپنے کو اچھا سمجھنا, بڑا سمجھنا, یہ بڑی مشکل سے نکلتا ہے. ایک بزرگ کا قول ہے کہ سب سے آخر میں جو صدیقین کے سر سے نکلتی ہے وہ حب جاہ نکلتی ہے. اپنے کو کچھ سمجھنا آسان نہیں ہے, اپنے کو مٹانا. ہاں کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے, دل آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل. لیکن بھائی جب دل آئینہ بن جاتا ہے خدا کی قسم پہ سے سورج اور چاند کی روشنیاں ٹھیک ہی پڑ جاتی ہیں, دولت بھی تو کیسی ملتی ہے. شروع میں مشقت ہوتی ہے, مجاہدہ ہوتا ہے, ناک کٹتی ہے, لیکن اس کے بعد پھر کیا دولت ملتی ہے. جب دولت مل جاتی ہے خدا تعالیٰ سے تعلق کی نفس مٹ جاتا ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ یہ زمین اور چاند اور سورج کا جو نظام ہے, دیکھیے کہ سورج چاند گرہن کب ہوتا ہے کہ جب زمین چاند اور سورج کے درمیان آ جاتی ہے. تو جتنی زمین حائل ہوتی ہے چاند اور سورج کے درمیان تو چاند کی روشنی اسی طرح پھیکی پڑ جاتی ہے, اگر زمین پوری طرح حائل ہو جائے تو پھر چاند بالکل بے نور ہو جاتا ہے. اس کو چاند گرہن, کامل چاند گرہن کہتے ہیں, بالکل چاند بے نور ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ دل کا جو تعلق ہے یہ خدا تعالیٰ کے ساتھ جو ہے اس کے درمیان نفس حائل ہے, نفس. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ آپ تک پہنچنے کا کیا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دع نفسک و تعال, اپنے نفس کو ایک طرف کر دو, ہٹا دو اور میرے پاس آ جاؤ, پہنچ جاؤ. یہ نفس ہی کی زمین ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان حائل ہو جاتی ہے, گناہوں کی خواہش, اللہ کی نامرضیات پہ چلنے کی خواہش. اسی نفس کو مٹانے کی محنت صحبت اہل اللہ میں ہوتی ہے. ایک مدت آنے جانے, آتے جاتے رہنے سے اور ان کی خدمت میں کچھ وقت لگانے سے یہ آہستہ آہستہ نفس مٹتا رہتا ہے, مٹتا رہتا ہے, یہاں تک کہ نفس بالکل مٹ جاتا ہے اور پھر قلب خدا تعالیٰ کی تجلیات کا براہ راست مشاہدہ کرنے لگتا ہے. اور جب براہ راست مشاہدہ کرنے لگتا ہے تو خود ہی شیخ پر فدا ہونے کا جی جاتا ہے. جب وہ دولت ملتی ہے بھائی, اگر کسی کو ہم بتا دیتے ہیں کہ بھائی تمہاری یہ جو سامان ہے یہ 1000 کا ہے, یہ تھوڑا وہاں آگے چلے جاؤ وہاں 10000 کا بک جائے گا, وہاں اس کی قیمت ہے. تو جب وہ جا کر بیچ لیتا ہے تو پتا بتانے والے کو کتنی دعائیں دیتا ہے. دنیا کے معاملے میں ہم کتنا شکریہ ادا کرتے ہیں, لیکن جب اللہ مل جاتا ہے میرے دوستوں تو پھر وہ خود ہی شیخ پر فدا ہوتا ہے. اور شیخ پر کیا فدا ہوتا ہے, عجیب معاملہ ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ بھائی جب کوئی گناہگار آدمی, دنیا دار آدمی, اللہ سے غافل آدمی میرے پاس آتا ہے, میری تجاویز پہ عمل کرتا ہے اور محنت کرتا ہے اور ذکر اللہ کا اہتمام کرتا ہے, مجاہدہ کرتا ہے گناہوں سے بچنے کا, تو جو اس کی جو حالت بدلتی ہے میرا وہ کیا مجھ پر فدا ہو, میرا جی جاتا ہے میں ہی اس پر فدا ہو جاؤں. اللہ اکبر, یہ ہے اللہ والے. اور کس قدر محبت کرتے ہیں اللہ کے بندوں سے اور کس قدر اللہ کی محبت ہے یہ. تو جب مرید کو یہ چیز مل جاتی ہے صحبت اہل اللہ میں آنے جانے سے, تو یہ دولت مل جاتی ہے. دولت کیا مل جاتی ہے میرے دوستو, اگر اس کی خوشبو ہی مل جاتی ہے تو وہ فدا ہونے لگتا ہے, کہتا ہے کہ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا, پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا. شیخ پر فدا ہو جاتا ہے کہ آپ نے مجھے کیسی دولت, غرض اتنی ہے بس پیر مغاں کے جام و مینا سے کہ مالک کو ہم اپنے دیکھ لیتے قلب دینا سے. بس یہ دل بنانا ہے میرے دوستو, دل بن جائے تو خدا تعالیٰ کی تجلیات کا براہ راست اور مشاہدہ ہوگا. عشق و محبت سے, خدا تعالیٰ کی عشق و محبت سے دل بھر جائے گا اور تمام غیر اللہ دل سے نکل جائیں گے. یہ حسین جو ہگنے موتنے والی لاشیں ہیں یہ دل سے نکل جائیں گی, ناپاک چیزیں دل سے نکل جائیں گی اور اللہ تعالیٰ کی پاک ذات ہمارے قلب میں آ جائے گی.
یہ بت جو محتاج ہے ذرا
مشہور ہے کہ بلبل چہکتا ہے جب بہار کا موسم آتا ہے تو خوش رنگ پھول کھلے ہوتے ہیں, ان کو دیکھ کر وہ مست ہوتا ہے, شیدا ہوتا ہے, گانے گاتا ہے.
یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ بلبل
وہی بلبل پھر روتا ہے, ہنسو بہاتا ہے. اسی طرح سے یہ حسین ان کا حسن باقی رہنے والا نہیں ہے بلکہ ہر وقت تغیر پذیر ہے. ہر تھوڑے سال ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر پانچ سال میں حکومت بدل جاتی ہے, تو یہ حسینوں کی حکومت حسن بھی بدل جاتی ہے, اس میں تغیر آ جاتا ہے. وہ بات نہیں رہتی, وہ پانی نہیں رہتا, وہ چمک دمک نہیں رہتی ہے, وہ نازکیت نہیں رہتی. نازکی اس لب کی کیا کہیے. ہمارے حضرت رحم اللہ کا شعر ہے, فرماتے ہیں سر وہ شعر تو اس وقت ذہن میں نہیں, تمہیں معلوم ہے پنکھڑی, ہاں مگر وہی پنکھڑی پھر ہتھکڑی معلوم ہونے لگتی ہے. لبوں کو پھول کی پنکھڑی سے تشبیہ دیتے ہیں, مگر جب وہ حسن ڈھل جاتا ہے, حسن جب چہرے سے زائل ہو گیا, وہ نظر آیا مجھے بندر کھلا. عجیب و غریب حال ہوتا ہے جب حسن زائل ہو جاتا ہے پھر بھاگتے ہیں. تو یہ عارضی نشیمن ہے, ان کو سہارا بنانا, ان پہ ٹیک لگانا, ان کے لیے اپنی زندگی کو برباد کرنا, یہ عقل مندوں کا کام ہے کہ اس بات کو سمجھ لیتے ہیں. اللہ والوں سے زیادہ عقل مند کون ہوگا کہ سب سے اونچی ذات پر کمندیں ڈالتے ہیں اونچی ذات پر. چھوٹے موٹے چیزوں پر فدا نہیں ہوتے, فنا ہونے والی چیزوں پر فدا نہیں ہوتے, بلکہ کمندیں ڈالتے ہیں آسمانوں میں, وہاں اللہ کی ذات کو ڈھونڈتے ہیں. اللہ اکبر, سبحان اللہ.
یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ رنگ بل بل
حسن کے بعد آخر انجام بھی تو قبر ہی ہوتا ہے, قبر ہی میں تو چلے جاتے ہیں. کتنے لوگوں نے عشق مجازی کیا, دل لگایا اور حاصل بھی ہو گیا, بعض کو حاصل ہوا, بعض کو حاصل نہیں ہوا. میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی مرا وصال سے, کوئی مرا فراق سے, محفل میں میر ان کی کوئی شادمانہ تھا. صورت تو صورت پرستی جو ہے یہ بےوقوفانہ مرض ہے, سیرت دیکھنی چاہیے. آج بھی لوگ رشتے تلاش کرتے ہیں, صورت شکل پڑھائی لکھائی سب دیکھتے ہیں, اخلاق نہیں دیکھتے, دین نہیں دیکھتے. نتیجہ یہ کہ ایک شخص پاگل خانے, وزیر اعظم صاحب گئے پاگل خانے کے معائنے کے لیے, تو دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ بالکل سوٹ بوٹ پہنا اور بالکل ٹھیک ٹھاک لگ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیسے پاگل خانے میں آ گیا. تو جا کے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو. اس نے پاگل نے پوچھا کہ تم کون ہو. اس نے کہا کہ میں اس ملک کا وزیر اعظم ہوں. تو وہ پاگل ہنسنے لگا. اس نے کہا کہ اس یہاں آنے سے پہلے میں بھی یہی کہتا تھا. اب وہ معائنے کے لیے ڈائریکٹر صاحب کے ساتھ جا رہے ہیں اور ایک کوٹری میں پہنچے پاگل کی, تو وہاں سے آواز آ رہی تھی, شبنم شبنم شبنم, ہائے شبنم. تو وزیر اعظم نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیسے پاگل ہو؟ نے کہا یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، جو عام طور پہ ہوتا ہے کہ کسی لڑکی سے عشق تھا، اس کا نام شبنم تھا، اس کی شادی کسی اور سے ہو گئی، اس کے غم میں بیچارہ یہ پاگل ہو گیا. اچھا، ویری سیڈ. پھر آگے چلے تو ایک کوٹری سے آواز آ رہی ہے، دیوانوں جیسی آوازیں آ رہی ہیں، جانوروں جیسی. پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ یہ وہ ہے جس کی شادی شبنم سے ہو گئی تھی. تو اس پہ میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی مرا وصال سے، کوئی مرا فراق سے، محفل میں میر ان کی کوئی شاد مانا تھا. یہ نہیں کہ ہر کوئی ایسا ہوتا ہے، بات صورت پرستی کی ہو رہی ہے کہ صورت نہ دیکھنی چاہیے، سیرت دیکھنی چاہیے. سیرت اچھی ہے تو انسان اچھا ہے، میں صورت سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے سلیم عطا فرمائے، نور فہم عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ہوشیاری نصیب فرمائے، اور ان مٹی کے کھلونوں سے جو ہے وہ پاکی نصیب فرمائے، ان مٹی کے کھلونوں پر زندگی کو ضائع کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی نے ہمیں بڑے اونچے مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے میرے دوستو. یہ جو حسین پیدا کیے ہیں یہ امتحان کے لیے ہیں، امتحان کے لیے پیدا کیا. پھر منع فرمایا کہ خبردار، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے مومنین سے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ یہ آنکھوں کی حفاظت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شرمگاہ کی حفاظت کا حکم اس لیے فرمایا ہے کہ نگاہ کی حفاظت رہے گی تو شرمگاہ بھی محفوظ رہے گی، اور اگر نگاہ کی حفاظت نہ ہوگی تو شرمگاہ بھی محفوظ نہ ہوگی. اور آگے یہی حکم مومنات کے لیے فرمایا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. جس طرح مردوں کو نامحرم عورتوں کو دیکھنا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اسی طرح سے عورتوں کو بھی نامحرم مردوں کو دیکھنا منع فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کا قانون جو توڑے گا میرے دوستو وہ کسی کام کا نہ رہے گا، بکھر جائے گا، منتشر ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. خدا کا قانون، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جس نے ہماری نافرمانی کی، ہماری یاد سے اعراض کیا، اس کی معیشت کو تلخ کر دیا جائے گا. بظاہر مال دولت ہوگا، منہ میں کباب ہوگا، لیکن دل پہ عذاب ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب کو کامل اتباع سنت، اتباع شریعت عطا فرمائے.
یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ، گل سے بلبل ہے مستو سیدا، مگر نشے من جو عارضی ہو مجھے تو اثر سونے دل کر ملا دو بسل تیرے دے در پر، مجھے تو اثر سونے دل کر ملا دو بسل
دل سے، دل کی گہرائی سے، اخلاص کے ساتھ.
مجھے تو اثر سونے دل کر ملا لو بسل دل دے در پر، تو ان کے در کو میں اپنا مسکن سمی میں دل سے میں زبان میں گر دیکھا.
تعالیٰ معاف ہو.
گزشتہ مجلس میں ہم نے فضائل رمضان سے ان چھ باتوں کو پڑھنا شروع کیا تھا جو روزے میں ان سے بچنا انتہائی ضروری ہے. روزے کے آداب میں سے بھی ہے اور ان چھ باتوں کے ارتکاب سے روزے میں خرابی آ جاتی ہے. ان میں سے دو آداب ہم پڑھ چکے ہیں. ایک تو نگاہ کی خوب حفاظت رکھے, تمام نامحرموں سے اور بیریش لڑکوں سے نگاہ کو بچائے, اور اگر نگاہ خراب ہو فوراً استغفار کریں اور احتیاط سے چلیں. گھر سے باہر نکلے, دفتر سے باہر نکلے, بلکہ آج کل تو ہر جگہ دفتر میں جائے گی تو بھی اس بات کا استحضار ضروری ہے, کام کاج پہ جائے تو بھی ضروری ہے, ہر جگہ اس کی ضرورت ہے. اب کہ ہر جگہ بے پردگی ہے تو احتیاط سے جائے, نظر کو نیچا رکھے, اتنا نیچا رکھے کہ نظر خراب نہ ہو اور راستہ بھی ہمیں نظر آتا رہے جہاں جانا ہے. غرض یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے, جو شخص اس سے اللہ کے خوف کی وجہ سے بچ رہے حق تعالی جل شانہ اس کو ایسا نور ایمانی نصیب فرماتے ہیں جس کی حلاوت اور لذت قلب میں موجود پائے گا. وجدہ حلاوتہ, اللہ کا وعدہ ہے وجدہ کہ وہ پا جائے گا اس کو. غرض یہ کہ ایک تو نگاہ کی حفاظت ہے اور دوسری زبان کی حفاظت ہے. میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ بھائی زبان ایسی چیز ہے جس سے بہت جلدی اور بہت آسانی سے اور بغیر احساس ہوئے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں, اور سب سے بڑا گناہ کسی مومن کو تکلیف پہنچانا ہے اور غیبت بھی اس میں شامل ہے. غیبت بری اور بڑی بری چیز ہے, اس سے بہت جلد انسان اپنی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے اور لغو بکواس کر دیتا ہے. پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض اوقات انسان کوئی جملہ ایسا کہہ دیتا ہے جو اس کی نظر میں ہلکا ہوتا ہے, بہت اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی, لیکن اللہ کے ہاں اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اور اگر وہ جملہ اچھا کہتا ہے اللہ کی نظر میں اس کی ایسی اہمیت ہوتی ہے کہ ہمیشہ کی جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں, اس کو خبر بھی نہیں کہ میں نے کیا کہہ دیا. اسی طرح سے بعض اوقات ایسا جملہ کہہ دیتا ہے جو اس کی نظر میں تو ہلکا ہوتا ہے لیکن اللہ کے ہاں بڑا بھاری ہوتا ہے, اور وہ برا جملہ اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم کا باعث بن جاتا ہے. اس لیے بھائی زبان کو بہت, یہ صرف روزے کے آداب نہیں ہے, ہے تو ساری عمر کے, لیکن روزے میں خاص طور سے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں روزوں کی خاطر اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی مغفرتوں کے اعلان کیے ہیں, لیکن اگر ان گناہوں سے نہ بچے تو روزے کی برکات اور ثمرات سے محرومی کا اندیشہ ہے, اور اس طرح سے پھر مغفرت بھی ہماری مشکل میں پڑ جائے گی, کھٹائی میں پڑ جائے گی, خطرے میں پڑ جائے گی. تو یہ دو باتیں, تو نگاہوں کی حفاظت اور زبان کی حفاظت. فرمایا کہ تیسری چیز جس کا روزے دار کو اہتمام ضروری ہے وہ کان کی حفاظت ہے. ہر مکروہ چیز سے جس کا کہنا اور زبان سے نکالنا ناجائز ہے, اس کی طرف کان لگانا اور سننا بھی ناجائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ میں شریک ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم تو کچھ زبان سے منہ سے نہیں نکال رہے, ہم تو غیبت نہیں کر رہے, لیکن سن تو رہے ہیں. اگر قدرت ہو تو اس کو روکے. حکم یہ ہے کہ کوئی غیبت کر رہا ہے اور آپ کو قدرت ہے, آپ بڑے ہیں, صاحب رسوخ ہیں, آپ منع کریں, اور منع کرنے پر وہ نہ مانے تو آپ کا وہاں سے اٹھ جانا واجب ہے. چاہے کتنی قرابت داری ہو, کتنی بڑی رشتہ داری ہو, کتنی دوستی یاری ہو, لیکن اس مجلس سے اٹھ جانا واجب ہے. نہ اٹھیں گے تو گناہگار ہوں گے, چاہے بہانے سے اٹھ جائے, چاہے ان کو جتا کر اٹھے کہ آپ اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں, مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں. تو حکم یہ ہے کہ وہاں سے اٹھ جانا واجب. تو فرمایا کہ چوتھی چیز باقی اعضائے بدن, مثلا ہاتھ کا ناجائز. اچھا کان میں بہت کچھ ہے, کان کے گناہ تو بہت کچھ ہیں, کہ کسی سے تجسس کرنا یہ بھی قرآن پاک کو منع ہے. ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا, نہ تو تجسس کرو کہ کون کیا کہہ رہے ہیں, کان لگا کے سن رہے ہیں, جاسوسی کر رہے ہیں, اور پھر اس سے بدگمانیاں لے رہے ہیں, اور شیطان تو ہر وقت پیچھے لگا ہی رہتا ہے, بات کو کچھ کا کچھ کر کے پہنچا دیتا ہے. اس کا زبان سے کیا نکلا اور دوسرے کے کان میں کیا بن کر پہنچا, یہ شیطان. اس لیے تجسس کو بھی منع کر دیا گیا ہے, تجسس بھی نہ کرو. غرض یہ کہ کانوں کے گناہ سے خوب بچنا. چوتھی چیز, باقی اعضائے بدن, مثلا ہاتھ کا ناجائز چیز کے پکڑنے سے, پاؤں کا ناجائز چیز کی طرف چلنے سے روکنا, اور اسی طرح اور باقی اعضائے بدن کا, اسی طرح پیٹ کا افطار کے وقت مشتبہ چیزوں سے محفوظ رکھنا. جو شخص روزہ رکھ کر حرام مال سے افطار کرتا ہے, اس کا حال اس شخص کا سا ہے کہ کسی مرض کے لیے دوا کرتا ہے مگر اس میں تھوڑا سا سنکھیا, جو ایک خطرناک زہر ہے, سنکھیا بھی ملا لیتا ہے کہ اس مرض کے لیے تو وہ دوا مفید ہو جائے گی مگر یہ زہر ساتھ ہی ہلاک بھی کر دے گا. پانچویں چیز, افطار کے وقت حلال مال سے بھی اتنا زیادہ نہ کھانا کہ شکم سیر ہو جائے, اس لیے کہ روزے کی غرض اس سے فوت ہو جاتی ہے. مقصود روزے سے قوت شہوانیہ اور بہیمیہ کا کم کرنا ہے اور قوت نورانیہ اور ملکیہ کا بڑھانا ہے. 11 مہینے تک بہت کچھ کھایا ہے, اگر ایک مہینہ اس میں کچھ کمی ہو جائے گی تو کیا جان نکل جاتی ہے. مگر ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ افطار کے وقت تلافی مافات میں, یعنی کہ پورا اتنا جتنا بھوکا رہے باقی اتنا ہی کھانا پھر ضروری سمجھتے ہیں, اور سحر کے وقت حفظ ما تقدم میں اتنی زیادہ مقدار کھا لیتے ہیں کہ بغیر رمضان کے اور بغیر روزے کی حالت کے اتنی مقدار کھانے کی نوبت بھی نہیں آتی. رمضان مبارک بھی ہم لوگوں کے لیے خوید کا کام دیتا ہے. علامہ غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ روزے کی غرض یعنی قہر ابلیس اور شہوت نفسانیہ کا توڑنا کیسے حاصل ہو سکتا ہے اگر آدمی افطار کے وقت اس مقدار کی تلافی کر لے جو فوت ہوئی. حقیقتا ہم لوگ بجز اس کے کہ اپنے کھانے کے اوقات بدل دیتے ہیں, اس کے سوا کچھ بھی کمی نہیں کرتے, بلکہ اور زیادتی مختلف انواع کی کر جاتے ہیں جو بغیر رمضان کے میسر نہیں ہوتی. لوگوں کی کچھ ایسی عادت ہو گئی ہے کہ عمدہ عمدہ اشیاء رمضان کے لیے رکھتے ہیں, اور نفس دن بھر کے فاقے کے بعد جب ان پر پڑتا ہے تو خوب زیادہ سیر ہو کر کھاتا ہے, تو بجائے قوت شہوانیاں کے ضعیف ہونے کے اور بھڑک اٹھتی ہے اور جوش میں آ جاتی ہے اور مقصد کے خلاف ہو جاتا ہے. روزے کے اندر مختلف اغراض اور فوائد اور اس کے مشروع ہونے سے مختلف منافع مقصود ہیں, وہ سب جب ہی حاصل ہو سکتے ہیں جب کچھ بھوکا بھی رہے. بڑا نفع تو یہی ہے جو معلوم ہو چکا, یعنی شہوتوں کا توڑنا, یہ بھی اسی پر موقوف ہے کہ کچھ وقت بھوک کی حالت میں گزرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شیطان آدمی کے بدن میں خون کی طرح چلتا ہے, اس کے راستوں کو بھوک سے بند کرو. تمام اعضاء کا سیر ہونا نفس کے بھوکا رہنے پر موقوف ہے. جب نفس بھوکا رہتا ہے تو تمام اعضاء سیر رہتے ہیں, اور جب نفس سیر رہتا ہے تو تمام اعضاء بھوکے رہتے ہیں. دوسری غرض روزے سے فقراء کے ساتھ تشبہ اور ان کے حال پر نظر ہے, اور وہ بھی جلدی حاصل ہو سکتی ہے جب سحر میں معدے کو دودھ جلیبی سے اتنا نہ بھر لے کہ شام تک بھوک ہی نہ لگے. فقراء کے ساتھ مشابہت جلدی ہو سکتی ہے جب کچھ وقت بھوک کی بیتابی کبھی گزرے. غرض یہ ہے کہ میرے دوستو, ایک حد سے زیادہ کھانا, میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ افطاری میں دہی بڑا اتنا کھا لیا کہ اب سجدے میں جا رہے ہیں تو اللہ اکبر کہہ رہے ہیں کہ اللہ بڑا ہے, اور سجدے میں جاتے وقت دہی بڑا حلق سے نکل رہا ہے کہہ رہے میں بڑا ہوں. مقصد یہ کہ اتنا زیادہ کھانا حوث کے ساتھ کہ جتنا ضرورت ہے اس سے زائد پیٹ بھر گیا, اب عبادات کے اندر سستی ہو رہی ہے, طاعت میں سستی ہو رہی ہے, یہ منع ہے. اس زمانے میں میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں 4 قسم کے مجاہدے ہیں. ایک ہے قلت منام, ایک ہے قلت طعام, ایک ہے قلت کلام, اور ایک ہے قلت مطلب لوگوں سے کم مل جول رکھنا, لوگوں سے کم مل جول رکھنا. تو چار مجاہدے ہیں, لیکن فرمایا میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس زمانے میں کمزور ہے, اقوا کمزور ہیں, تو قلت منام بھی نہ ہو قلت طعام بھی اس زمانے کے لیے مجاہدہ یہ اٹھا لیا گیا ہے, کیونکہ قوا کمزور ہیں, اگر کم سوئیں گے بیماریاں مسائل بڑھ جاتے ہیں, پھر جو صحت ہوتی ہے وہ بھی نہیں رہتی, اور جس قابل پہلے تھے وہ بھی اتنی تعداد بھی نہیں ہو سکے گی. اس لیے یہ دو مجاہدے جو ہیں وہ موقوف کر دیے گئے ہیں. اب قلت کلام یعنی زبان کو, وہی زبان عملک علیہ کا لسانک, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بلاغت ہے اللہ کلام نبوت میں کہ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو غلام بنا کر رکھوں، اس پر قابو رکھوں. تو یہ ہے کہ زبان کا مجاہدہ ابھی بھی ہے کہ بھائی زبان سے جو ہے کوئی کلام نامناسب نہ نکلے، اللہ کی ناپسندیدہ بات نہ نکلے جس پر ہماری کل کو پکڑ ہو. ولا تکلم بکلام تعذر من ہو بدن، کہ ایسا کلام نہ کرو جو جس پر تمہیں کل کو ندامت ہو اور اس پر معذرت کرنی پڑے. دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ بول دیتے ہیں اور پھر انسانوں سے معذرت کرنی پڑتی ہے کہ بھائی معاف کرنا، یہ بات منہ سے نکل گئی. لیکن کہتے ہیں کہ بھائی زبان کا زخم مندمل نہیں ہوتا، تلوار کا زخم مندمل ہو جاتا ہے. یہ درمیان میں جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے بھائی. یہ آپ لوگ کیسے بیٹھے ہیں؟ اور آگے ہو اتنی جگہ ہے، آرام سے بیٹھو، گھس کے نہ بیٹھو، لیکن جگہ تو بیچ میں نہیں چھوڑنی چاہیے. جگہ چھوڑنا ہے میں ایسا یہ استدنا معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں، ہم تو یوں ہی آ کے بیٹھ گئے. طالب ہو کے بیٹھنا چاہیے، پیاسا بن کے بیٹھنا چاہیے. ہاں، گڑ گڑا کے جو مانگتا ہے جان ساتھی دیتا ہے اس کو میں گلفام، اور نہ تو نخرے جو کرے میں آشام، ساتھی رکھتا ہے اسے تشنا کا. پیالہ خالی لے کے آؤ گے تو کچھ ملے گا، جب پیالہ بھرا ہی ہوا ہے آپ کا، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ تو ایسے ہی آ گئے، تو اس بھرے ہوئے پیالے کو فقیر کو کون دیتا ہے کہ بھائی اس کا پیالہ پہلے ہی بھرا ہے، اس کو تلاش کرو جس کا پیالہ خالی ہے. طالب بن کے رہنا چاہیے، اور اگر وہ چیز یہاں نہیں ملتی تو کوئی دوسرے دروازہ جانا چاہیے جہاں وہ چیز ملے. جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے وہ یہاں نہیں ملتی تو وہاں جانا چاہیے. کوئی ایک جگہ اکٹھے ہونا تو کوئی مقصود نہیں ہے نا. تو قلت کلام یہ مجاہدہ ہے، اور قلت کیا لفظ ہے، اختلاط مال انام، کہ لوگوں سے کم میل جول کرنا، ضرورت سے زائد لوگوں نے. اب یہ تو یہ موبائل کی وجہ سے یہ تو اور بھی بہت ہی زیادہ کوئی سوشل ہو گئے ہیں لوگ، اس سے بھی تعلق، اس سے بھی تعلق، دن بھر ایک ہی کام ہے، اس کے میسج آ رہے ہیں، اس کو جواب جا رہے ہیں، اس کو میسج، اور کوئی کام ہی نہیں. خدا تعالیٰ سے غفلت اور دوری کا اس زمانے میں سب سے بڑا ذریعہ ہے یہ اسمارٹ فون، جس کو میں نے جلی سسو کا نام دیا ہے، برا ہم نشین. یہ ایسا برا ہم نشین ہے کہ یہ برباد کر رہا ہے نوجوانوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی. کتنے لوگ ملتے ہیں خبریں دیکھ رہے ہیں، کچھ نہیں تو خبریں دیکھ رہے ہیں. بھائی ہم گندی فلمیں نہیں دیکھتے، ہم یہ چیز گانے بجانا تو نہیں سنتے، ہم تو صرف خبریں سنتے ہیں. خبروں ہی میں کتنے حرام کام ہو جاتے ہیں، تو جھوٹ جھوٹ سچ ہوتا ہے. اور عورتیں تو چبا چبا کر خبریں پڑھتی ہیں، ان کو سن رہے ہیں، بھائی ہم تو صرف خبریں سن رہے ہیں. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، اللہ کا فرمان، رسول کا فرمان ٹوٹ رہا ہے، رسول کی بدعا لگ رہی ہے لعنت کی، کہ ہاں ہم تو خبریں سن رہے ہیں، ہم تو فلاں کام کر رہے ہیں، ہمارا مقصد تو کوئی برا نہیں ہے. وہ عورت ہی بتاتی ہے، اس سے سن رہے ہیں خبریں، اسی کو دیکھ رہے ہیں، اور سارا وقت دل جلا رہے ہیں، فائدہ تو کچھ نہیں ہے خبروں کا. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اخبار بینی سے منع نہیں کرتا، لیکن تھوڑا سا پڑھ لیا کرو، اور بغیر تصویر کے اخبار آتے ہیں وہ دیکھ لو، اور اس کی میں بھی یہ نیت کرو کہ امت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا حالات پیش آ رہے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کر دیں گے. بھائی بات یہ کہ امریکہ کے فلاں کونے میں یہ ہوا، آج برطانیہ میں یہ ہوا، آج آسٹریلیا میں یہ ہوا، ساری دنیا کی خبریں، ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوگا سوائے اس کے کہ ہمارا خون خشک ہوگا. بعض لوگوں کی عادت ہی ہوتی ہے دنیا داروں کی، بڑے بڑے گھر بناتے ہیں، باتھ روم ان کے ایک ایک کمرے کے برابر ہوتے ہیں، وہ بھی چھوٹے کمرے نہیں، بڑے بڑے کمرے، بڑے بڑے آئینے لگے ہوئے ہیں، اس میں سر سے پیر تک اپنے آپ کو دیکھتے بھی ہیں کہ میں کیسا لگ رہا ہوں، اور سامنے کموڈ لگا ہے، اور ہاتھ میں انگریزی اخبار ہے، اور ٹانگ پہ ٹانگ ہے، اور ایک ہاتھ میں سگریٹ ہے، ایک ہاتھ میں اخبار ہے. اس کے بغیر ان کو وہ ہلکے بھی نہیں ہوتے، نکلتا نہیں ان کو، کیا کریں بیچارے، ایسی عادت پڑ گئی ان کو کہ وہاں سارا وہ باتھ روم کیا ہے، ڈرائنگ روم بنا رکھا ہے اس کو. تو میرے دوستو یہ تو کیسی بری زندگی ہے نا، ایسی زندگی سے اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. تو غرض یہ کہ یہ جو تعلقات ہیں، جتنے تعلقات ہوں گے، دیکھیں اب کسی کے یہاں خوشی کا موقع ہے، آپ کو بلائے گا خوشی میں کہ بھائی ہماری خوشی میں آپ شریک ہوں. اب آپ نہیں جاتے، ارے بھائی میرا تو تعلق ایسا ہے، تو آپ کو جانا پڑتا ہے، جانا چاہیے بھی ہے، جب تعلق ہے تو جانا چاہیے، اگر منکرات نہیں ہے تو. اسی طرح کوئی غم کا معاملہ ہے، ارے بھائی فلاں کا انتقال ہو گیا، آج فلاں جگہ جانا ہے، تو بھائی جانا تو چاہیے، کیونکہ تعلق آپ نے رکھا، تو آپ تعلق رکھا ہے تو آپ کس کام کے رہ گئے؟ بس کھائیں پیئیں ہگے موتے ہیں، ابھی صبح جنازے میں جانا ہے اور شام کو جو ہے ولیمے میں جانا ہے، اس کے لیے یہ کپڑے چاہیے، اس کے لیے گفٹ چاہیے، اس کے لیے فلانا. اب تو ختنے کی بھی دعوتیں ہوتی ہیں، ختنے کی بھی دعوتیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ بہانے نکالتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یعنی دین سے اتنی دوری اور جہالت ہے. کل دل دکھ گیا میرا، دل دکھ گیا اتنا کہ کسی جگہ سے ہمارے پاس کلام پاک کے نسخے آئے. انہوں نے کہا یہ ہمارے یہاں رکھے ہوئے ہیں، آپ کے یہاں مدرسہ ہے، آپ کے یہاں اچھے بڑھیا نسخے ہیں کلام پاک کے. کیا ہوا کہ اس کو کھولا، اس نے دیکھا کہ وہ کلام پاک جو ہے وہ تقسیم کیے ہیں انہوں نے، تو اس نے ایک پرچہ الگ سے جلد میں لگا دیا ہے کہ فلانی سے فلاں کا نکاح ہو رہا ہے، اس موقع پر آپ تشریف لا کر خوشی قرآن پاک بانٹے ہیں. انا للہ و انا، کلام پاک کے ساتھ سب بدتمیزی اور گستاخی ہے، انتہائی جہالت ہے. یہ میں تو کانپ گیا دیکھ کر، فوراً ہم نے اس کو الگ کیا، لیکن صبح کو میں نے فیصلہ کیا کہ اس کو وہیں واپس بھجوانا چاہیے کہ یہ آپ نے کیا بدتمیزی کی ہے کلام پاک کے ساتھ. کلام پاک کو اس خدمت کے لیے آپ نے لگا دیا کہ بھائی آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے دین کا کام کیا. میرے دوستو، بزرگوں سے دوری، اہل اللہ کی صحبت سے دوری کا یہ انجام ہے کہ دین کی سمجھ ہی نہیں ہے. کس قدر گستاخی اور بدتمیزی کی بات ہے کہ اپنا شادی کا کارڈ اس میں چپکا دیا. انا للہ وانا الیہ راجعون. ایسے حالات ہو گئے میرے دوستو، کیا بتائیں. جس کو جو جی میں آتا ہے وہ کر بیٹھتا ہے اور اس کو وہ دین سمجھ رہے ہیں، حالانکہ راستہ جہنم کا اختیار کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. غرض یہ کہ میرے دوستو، اس زمانے میں اب دو مجاہدے ہیں، ایک قلت کلام کہ زبان سے مفید بات نکالے، اچھی بات نکالے، اگر مزاح بھی کرے تو اس میں جھوٹ نہ ہو، فحش نہ ہو. مزاح کی اجازت ہے لیکن اس میں جھوٹ نہ ہو، فحش نہ ہو، کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچے، اور غیبت نہ ہو اور بد کلامی نہ ہو. شرائط کے ساتھ آپ ہنسے بولے بھی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہنستے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنستے تھے، تو لیکن کیا اس کے اندر پابندیوں کے ساتھ، شرائط کے ساتھ ہنستے تھے. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اتنا ہنستے تھے بعض اوقات کہ ہم ہنسی میں لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے، لیکن دلوں میں ایمان ہمارے پہاڑوں کی طرح تھا. یہ نہیں کہ اللہ سے غفلت کے ساتھ ہنستے ہیں، اہل اللہ غفلت کے ساتھ نہیں ہنستے، ہر دم ہوشیار رہتے ہیں کہ ہماری ہنسی میں بھی، ہنسی پہ بھی ان کی نگاہ ہے. یہ چشم زدن غافل ازا شاہ نباشی، شاید کہ نگاہ کونت آگاہ نباشی. ایک لمحہ بھی خدا تعالیٰ سے غافل نہ ہونا، شاید ان کی نگاہ کرم تم پر ہو لیکن تم تو غافل ہو، تم تو ادھر ہوشیار ہی نہیں ہو، تم تو اس طرف توجہ ہی نہیں ہے کہ شاہ تمہیں کچھ دینا چاہ رہا ہے اور تم اس سے غافل ہو، اس سے دور ہو. تو اہل اللہ ہنستے بھی ہیں میرے دوستوں، تو ان کے دل کے اندر وہ لبوں پہ ہے ہنسی بھی ہر دم، اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے مگر جو دل رو رہا ہے پیرم اس کی کسی کو خبر نہیں ہے. اللہ والے اللہ اپنا دل کا تعلق ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے زاویہ قائمہ سے جوڑ کر رکھتے ہیں میرے دوستوں. ایک لمحہ بھی اگر ان کے دل میں غفلت خدا تعالیٰ سے پیدا ہو جائے، غفلت، گناہ تو بڑی دور کی چیز ہے، ایک لمحہ غفلت بھی پیدا ہو جائے تو کانپ اٹھتے ہیں. درد باغ دل خلال غم بوت، درد دل سالک ہزارہ غم بوت. اگر اللہ تعالیٰ کے گلستان قرب سے ایک تنکا بھی ان کے دل سے کم ہوتا ہے گلستان قرب سے، تو ان پر ہزاروں غم ٹوٹ پڑتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، سجدے میں سر رکھتے ہیں اور اللہ کو مناتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. غرض یہ کہ میرے دوستو، اگر تعلقات کم ہوں گے تو ہم عبادات پہ زیادہ وقت لگا سکیں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وقت ہمارا زیادہ اللہ کی یاد میں گزر سکتا ہے، امن و عافیت سے گزر سکتا ہے. لیکن اگر تعلقات زیادہ ہوں گے تو یہی ہوگا کہ صبح شام بھاگے جا رہے ہیں، مسائل ہیں، فلاں کے پاس جانا ہے، وہ نہیں جائیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا، وہاں نہیں جائیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا. تو ہوگا، بالکل ہونا بھی چاہیے یہی کہ بھائی جب تعلق رکھا ہے تو آپ نبھائیں گے بھی. اسی لیے تعلقات کم رکھے گا، عافیت میں رہے گا، امن و سکون سے رہے گا، آپ کا بجٹ بھی جو ہے وہ مناسب رہے گا، سکون سے رہیں گے. ورنہ ہر ایک کے حق نبھانے میں آپ کو کبھی کسی کے لیے گفٹ چاہیے، کبھی کچھ کرنا ہے، کبھی کچھ کرنا ہے، جانا آنا ہی آج کل جو ہے کتنا مہنگا ہے، مگر وہ بھائی نبھانا ہے ورنہ وہ ناراض ہو جائے گا. تو یہ معاملہ ہے، کسی کام کے نہ رہیں گے. جتنے کم تعلقات ہوں گے اتنا ہی زیادہ آپ امن و عافیت سے رہیں گے. دوسرے یہ کہ جو ہے یہ قلت کلام، اور دوسرا قلت اختلاط مال انام، لوگوں سے کم مل جل. تو ان شاء اللہ تعالیٰ میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ خوب کھاؤ خوب پیو لیکن اللہ کو ایک لمحہ بھی ناراض نہ کرو. بس یہ ہے ساری کہانی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.
پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سلام کرنے کی سنت، سلام کرنا مسلمانوں کے لیے بہت بڑی سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تاکید فرمائی ہے، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، ہر مسلمان کو سلام کرنا چاہیے خواہ اسے پہچانتا ہو یا نہ ہو، کیونکہ سلام اسلامی حق ہے، کسی کے جاننے اور شناسائی پر موقوف نہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بچوں پر ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا، اس لیے بچوں کو بھی سلام کرنا سنت ہے۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضور اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات کے بیان میں ہے کہ صحیحین میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حدیبیہ میں لوگ پیاسے ہوئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک لوٹا تھا کہ اس سے آپ نے وضو کیا، سب لوگوں نے عرض کیا کہ ہمارے لشکر میں نہ پینے کے لیے پانی ہے نہ وضو کے لیے، مگر اسی قدر کے آپ جو آپ کے اس لوٹے میں ہے، کیونکہ چاہے کنواں حدیبیہ کے کنویں میں بوجہ قلت پانی کے ایک قطرہ بھی نہ رہا تھا، سب کھینچ لیا تھا، بس آپ نے اپنے دست مبارک کو لوٹے میں رکھا اور پانی آپ کی انگلیوں مبارک سے جوش مارنے لگا، سو ہم سب آدمیوں نے پانی پیا اور وضو کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ تم سب اس وقت کتنے آدمی تھے، انہوں نے فرمایا کہ اگر 100,000 آدمی بھی ہوتے تو کفایت کر جاتا، یعنی پانی اتنا کثیر تھا، مگر ہم 1500 آدمی تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه أجمعين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير، اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارزنا وارز عنا، اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحة، اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازينا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة آمين، اللهم إنا نسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك وتمام مغفرتك، إله العالمين ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اب تک جو غفلت ہم سے ہو گئی اے اللہ اس غفلت کو دور فرما دیجئے اور معاف فرما دیجئے، اللہ غفلت کو دور فرما دیجئے، اللہ میری غفلت کو بھی دور فرما دیجئے، میرے گھر والوں کی، میرے دوستوں کی، ان کے گھر والوں کی، سب مسلمانوں کی غفلت کو دور فرما دیجئے، سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجئے، صدق دل سے اپنی راہ میں چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ نئے عزم کے ساتھ پرعزم ہو کر اے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما دیجئے، اللہ توفیقات کے دروازے کھول دیجئے، بدی کے دروازے بند کر دیجئے، اے اللہ جہنم کے دروازے ہمیشہ کے لیے ہم پر بند کر دیجئے، اے اللہ رمضان المبارک میں تو آپ کا وعدہ ہے، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں، ایک بھی بند نہیں ہوتا جب تک رمضان ہوتا ہے، اور جہنم کے دروازے بند رہتے ہیں، ایک بھی کھلا نہیں ہوتا جب تک رمضان ہے، اے اللہ جہنم کے دروازے ہمیشہ کے لیے ہم پر بند فرما دیجئے، ہم سے ایسا راضی ہو جائیے، جہنم سے خلاصی نصیب فرما دیجئے، اللہ ہم سب کو اپنی ناراضگی اور جہنم سے ہمیشہ کے لیے خلاصی نصیب فرما دے، اپنی رضا کامل اور جنت کے لیے اللہ ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جائیے، ہمیشہ کے لیے جنت کے دروازے ہم پر کھول دیجئے، اے اللہ اپنی رضا کامل نصیب فرما دیجئے، اے اللہ دنیا کی حقیقت دل میں ڈال دیجئے، اے اللہ اور آخرت کی حقیقت دل میں ڈال دیجئے، اے اللہ اس جہاں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جانا ہے اللہ، لیکن ہمارے تو دل اور جان اسی سے چپکے ہوئے ہیں، اے اللہ اے اللہ ہماری اس غفلت کو دور فرما دیجئے، اور اے اللہ اپنی خوشنودی اور رضا کو حاصل کرنے کی محنت اور توفیق اور مجاہدہ کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اور اے اللہ
آخرت کی حقیقت دلوں کھول دیجئے, اس کے لیے محنت کی توفیق نصیب فرما دیجئے. الہ العالمین جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما, ہر مسلمان کو خوب خوشحالی نصیب فرما, خوب کشادہ حسن والی روزی نصیب فرما, حلال نعمتیں عطا فرما, حرام ایک غزہ بھی اللہ حرام سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک میں سود اور رشوت کی معیشت کو خاتمہ فرما دے. اے اللہ سود اور رشوت سے ہمارے ملک کو بالکل پاک فرما دے, یہ رشوتوں نے ہمارے ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے. اے اللہ اسی طرح سود نے ہمارے ملک کو کھوکھلا کر دیا ہے, ہر انسان پریشان ہے. اے اللہ سود اور رشوت سے مکمل ہے. اے اللہ پاکی نصیب فرما دے, انفرادی ہو یا اجتماعی ہو, اے اللہ ہر قسم کے سود سے اے اللہ اس ملک کو پاک کر دے, تمام عالم اسلام کو پاک فرما دے, اور اللہ رشوتوں سے بھی تمام عالم اسلام کو پاک فرما دے, اور اللہ تمام عالم اسلام کو اتحاد اور اتفاق اور مودت اور محبت نصیب فرما, اور اتباع سنت اور اتباع شریعت اور اتباع اقابر پر ہم سب کو جمع فرما دے, متحد فرما دے. اے اللہ دشمن کے خلاف سیدھا بلائی ہوئی دیوار بنا دے, اور اللہ جو طاقت اسلام کے ساتھ ہے اللہ وہ طاقت ہمیں عطا فرما دے, غلبہ اور شوکت نصیب فرما دے مسلمانوں کو. اے اللہ دشمنوں کو مکالا کر دے, اے اللہ ان کے دانت کھٹے کر دے, ان کو ذلیل و خوار کر دے, ان کو برباد کر دے, ان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دے, جس طرح مسلمانوں کے دربے ہیں. اللہ اصل میں قصور تو ہمارا ہی ہے, ہماری دین سے دوری کی وجہ سے ان کی یہ ہمت ہو گئی. اے اللہ ہم کو پورے دین پر عمل کی توفیق نصیب فرما, اخلاق ہو, معاشرت ہو, اور معاملات ہوں, کاروبار ہوں, عبادات ہو, ہر شعبے میں اللہ ہم سب کو کامل کر دے. اے اللہ ہم سب کو اپنی محبت و معرفت سے سیراب فرما دے, اور اے اللہ ہمارے دلوں سے تمام غیر کو نکال دیں. اے اللہ تمام غیر کو نکال دیں, غیر سے دل کو پاک فرما دے, اور اپنی محبت و معرفت سے ہمارے قلوب کو سیراب فرما دے. اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے. اللہ تمام جائز مقاصد میں اللہ ہم کو بامراد فرما دے. اللہ میرے مشائخ کے درجات بہت بہت بلند فرما, ان کے آل و اہل عیال اور اہل دولت پر رکھو, اور احباب و احباب کو, خدام کو, معاونین کو, سب کے سب کو اے اللہ خوب صاحب اقوا نسبت بنا دے, عافیت دارین فلاح دارین عطا فرما دے, تمام بیماریوں سے اللہ صحت عطا فرما دے, نجات عطا فرما دے, صحت کامل عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے. اللہ تمام مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرما دے, میرے والدین کی بے حساب مغفرت فرما دے. اے اللہ جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی بے حساب مغفرت فرما دے, تمام مسلمان جو دنیا سے چلے گئے جو دنیا میں موجود ہیں, جو آنے والے ہیں اے اللہ سب کی بے حساب مغفرت کا فیصلہ فرما دے. اور اے اللہ میرے مشائخ جو دنیا سے چلے گئے اے اللہ ان کو درجات قرب بے انتہا عطا فرما, اے اللہ ان کے آل اور اہل و عیال کو بھی اے اللہ خوب خوب شرف و عزت دونوں جہان کا عطا فرما, صاحب اقوا نسبت بنا, بچے بچے کو صاحب اقوا نسبت بنا. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما. اے اللہ بھر بھر کے دے دے. اے اللہ آپ کے خزانے لامحدود ہیں اور ہمارے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں, اے اللہ آپ کے دینے والے ہاتھ بہت بڑا ہے. اے اللہ ان چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں اپنے بڑے بڑے ہاتھوں سے عطا فرما دے. اے اللہ کسی نعمت سے محروم نہ فرما, ہماری جھولیاں کھٹی پٹی ہیں, اے اللہ اس جھولیوں کو بھی آپ رفو کر دیجئے اور بھر بھر کے عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپ کے خزانے لامحدود ہیں, اور کتنا بھی آپ لٹا دیں, کتنا بھی لٹا دیں, کتنا بھی لٹا دیں, کتنا بھی ہم مانگ لیں, اے اللہ آپ کے خزانے میں ایک سوئی برابر بھی کمی نہیں ہوتی. اے اللہ ہمارا کام بن جائے گا. آپ بھر بھر کے نعمتیں ہمیں عطا فرما دے, دونوں جہان کی نعمتیں عطا فرما دے, دنیا کی نعمتیں خیریں بھلائیاں بھی عطا فرما دے, آخرت کی بھی تمام خیریں بھلائیاں نعمتیں عطا فرما دے, اور دنیا اور آخرت کے ہر شر اور فتنے سے اللہ میری, میرے گھر والوں کی, میرے سب دوستوں کی, تمام حاضرین و حاضرات کی, تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی النبی کریم برحمتک یا رحمت.